رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ تانہ دیا گیا تو آقائے دو جہاں کے آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ سوچئے کہ جس کے لیے پوری کائنات بنی ہو، کہ جو چلے تو تاروں کا ہم سفر بن کے چلے، جو ہنسے تو لاکھ بجلیاں مسکرا اٹھیں، جو روئے تو ساتوں آسمان برس پڑے، جو بیٹھے تو کائنات کا جی بیٹھ جائے، اور جو اٹھے تو لاکھوں حشر اٹھ پڑے، اس آقائے دو جہاں کو ایک مشرق نے تانہ دیا اور سرور کائنات کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ تو امام غزالی کہتے ہیں کہ کوثر کے معنی ہیں کثیر، کثرت، یعنی وہ نعمت کہ جس کی تعداد کو گنا نہ جا سکتا ہو۔ اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر گیلانی یا جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد اتنی زیادہ کثرت کہ جس کثرت کی انسانی عقل فہم احاطہ نہ کر سکے۔ اسی طرح چاروں آئمہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ، یہ بھی کہتے ہیں کہ کوثر بہت بڑی کثرت ہے، یعنی کسی انسان کے بس میں یہ بات نہیں کہ وہ اس کثرت کا اندازہ کر سکے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ کوثر کے معنی سمجھانے سے میں تم لوگوں کو قاصر ہوں، کیونکہ میں خود نہیں جانتا کہ کوثر کتنی کثرت تک پہنچی ہوئی ہے۔ تو سوچئے کہ جب آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے تو اس وقت پروردگار نے جب لفظ کوثر استعمال کیا ہے تو دراصل اس کی تفسیر یہ ہے کہ اے میرے حبیب، تو تو دو جہاں کا میں نے تجھے مالک بنا دیا ہے، بلکہ دو جہاں کیا، میں نے تو تجھے رحمت للعالمین بنا کر اس پوری کائنات میں بھیج دیا ہے، اب تجھے دینے کے لیے میرے پاس اور کچھ نہیں، خزانے تیرے، کائنات تیری، تمام عالمین کے لیے رحمت تو، اب کثرت ہی تجھے دے سکتا ہوں، اور کثرت یہ ہے حبیب کہ آج اللہ بھی تیرا ہو گیا ہے۔ لہذا جب اللہ تیرا ہو گیا، اتنی بڑی کثرت تیرے پاس آ گئی، یعنی واحد جب کثرت بن جائے تو پھر پروردگار کی محبت تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ بڑی عام انسان کے لیے ہے، تو پھر سرور کائنات کے لیے کتنی زیادہ محبت ہوگی۔ تو حبیب رو مت، آج پروردگار بھی تیرا ہو گیا، اور جب ہم تیرے ہو گئے تو پھر ساری کائنات تیری ہے، یہ جہاں تیرا ہے سب کچھ تیرا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آغا عباس مہدی مجاہدی، جامع مسجد یثرب کے خطیب، حیت عام مساجد کے مرکزی رابطہ سیکرٹری، ممتاز عالم دین، اہل تشیع سے۔ السلام علیکم۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مولانا محمد غوث صابری، آپ خطیب ہیں مرکزی مدینہ مسجد، اور اس کے علاوہ مہتمم دارالعلوم محمدیہ، استاد ہیں سر سید میڈیکل کالج میں، اور وہاں پر بھی ترویج و اشاعت کی فرائض انجام دے رہے ہیں، اسلام کے حوالے سے وہاں پر بچیوں کو باتیں بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے کہ آپ وہاں پر بھی علم کے موتی بکھیر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ میں آپ دونوں شخصیات کو عالم آن لائن میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ناظرین اپنے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق، طریقے کے مطابق، ضابطے کے مطابق، ہم چلتے ہیں اپنی پہلی ریکارڈڈ کال کی جانب۔ 0900-999-10 ہمارا نمبر، اور سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور حل تک پہنچتے ہیں کہ ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جی ہم بدین شہر سے سائمہ خالد قاضی بات کر رہی ہوں۔ ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے اسلام، اس میں جو پانچ ارکان ہیں وہ ہم پر لاگو کیے گئے ہیں، بھئی ہمیں نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ کرنی ہے، حج ادا کرنا ہے وغیرہ، اور باقی کی جن کتابوں پر جو مذہب ہیں ان کو کیوں نہیں، ان پر یہ باتیں کیوں نہیں لاگو ہوئیں؟ بس میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں، اس کا ہمیں جواب چاہیے۔ تھینک یو۔
خاتون، آپ کے لیے ایک قطع پہلے میں پڑھنا چاہوں گا کہ کس منہ سے تم کو منزل مقصود چاہیے، کہ دین دین کرتے ہو اور سود چاہیے، ایمان کو بھی تم نے تماشا بنا لیا، مطلب کا دین، مرضی کا معبود چاہیے۔ تو ایسا تو ہوتا نہیں ہے، جو حکم ہے اس پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ باقی علماء کرام یہاں موجود ہیں، اب ان سے دریافت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پوچھیں گے محمد غوث صابری صاحب، ان کے سوال کا آپ کیا جواب دینا چاہیں گے؟ کہتی ہے جی ہم پر ہی کیوں کہا گیا ہے کہ ہم یہ کریں؟
خاتون کا سوال کا سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ اسلام میں جتنے بھی احکامات دیے گئے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ خالی مسلمانوں کے لیے تھا، پہلوں کے لیے نہیں تھا۔
قرآن شریف میں کئی جگہ موجود،
کئی جگہ تذکرہ موجود
ہے، پہلی قوموں پر بھی
روزے کے حوالے سے موجود ہے، نماز کے حوالے سے موجود ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے۔ یہ ہے کہ ادائیگی کے طریقہ کار میں اختلاف ضرور رہا ہے، نمازوں کے اوقات میں یا روزے کی ادائیگی میں یا زکوٰۃ کی ادائیگی میں طریقہ مختلف رہا ہے، لیکن حکم سب کے لیے تھا.
جی
جو بھی انبیاء کرام آتے رہے ہر ایک یہی تلقین کرتا رہا، نماز کی ادائیگی بھی وہاں تھی، روزہ بھی تھا، حج بھی تھا اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی تھی اور جہاد بھی موجود تھا.
بالکل جی مجاہدی صاحب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل یہ بات واضح ہے کہ جتنی بھی سابقہ آسمانی کتابیں ہیں اور مذہب ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، ان میں کسی نہ کسی شکل میں عبادت کا تصور موجود ہے.
جی
ایسا نہیں ہے، چونکہ ہر آنے والے نبی نے جو پہلا حکم سنایا وہ یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے.
بالکل
یہ لفظ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے بعد
عبادت،
یعنی کوئی بھی عبادت
عبادت ہو رہی ہے.
یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ تم جو عبادت کر رہے ہو، یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مان کے بھی وہ عبادت کر رہے ہیں، یعنی عبادت خود فطرت انسان میں شامل ہے. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، انسان جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں فطرت اسلام سے پیدا ہوتا ہے، یعنی عبادت کا کنسپٹ وہ شروع سے لے کر آتا ہے. اب وہ اگر اللہ کو لائق عبادت نہیں بھی جان رہا، ایسے ماحول میں اس نے پرورش اگر پائی ہے، تو اس میں بھی وہ عبادت کسی نہ کسی رنگ میں کر رہا ہے. تو یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ہر مذہب میں، ہر آسمانی کتابوں میں یہ بات طے ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں عبادت ضرور ہے موجود.
یہاں پر ہم ایک لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. عالم آن لائن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور چلتے ہیں عالم آن لائن ایٹ جیو ڈاٹ ٹی وی، یعنی آپ کی ای میلز کی جانب. بہت بڑی تعداد میں ہمیں موصول ہوتی رہتی ہیں، ہم بھی وقتاً فوقتاً پروگرام میں شامل کرتے رہتے ہیں. انصار دار صاحب ہم سے سوال کرتے ہیں، بہت دور سے انہوں نے سوال کیا ہے، بحرین سے یہ سوال ہے، اور کہتے ہیں کہ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کر دیں گے، لیکن حقوق العباد تب ہی معاف ہوتے ہیں جب بندہ معاف کرے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا قتل کرتا ہے لیکن کسی وجہ سے اس کے گھر والے قاتل کو معاف کر دیتے ہیں، تو کیا روز حشر اللہ تعالیٰ اس قاتل کو بخش دے گا؟ کیونکہ جو قتل ہو گیا ہے اس نے تو معاف نہیں کیا، گھر والے نے معاف کر دیا ہے. اب اگر مقتول سے پوچھا جائے گا اور اگر وہ معاف نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ سوال ہم بڑھاتے ہیں مجاہدی صاحب کی طرف. جی
جو شخص قتل ہوا ہے، اب اس میں گھر والوں کی مرضی نہیں ہے،
جی
اس میں ولی کا ہونا شرط ہے.
شرط ہے، ٹھیک.
مثلاً اگر مقتول کا باپ زندہ ہے تو جب تک باپ راضی نہیں ہے،
ٹھیک،
یا باپ معاف نہیں کرے گا تب تک وہ قاتل نہیں پکڑ، یعنی وہ پکڑا جائے گا، معافی نہیں ملے گی.
ٹھیک
اگر باپ نہیں ہے تو دادا، اور اگر دادا بھی نہیں ہے تو پھر اس کی اولاد. اگر اولاد معاف کر دے تو وہ قاتل چھوڑا جا سکتا ہے،
ٹھیک ہے،
اس کا معاملہ حل ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ قاتل بھی اپنے اس قتل کے اوپر پشیمان ہو. اگر یہ نظریہ نہیں ہے تو یہ تو پھر اس کی عادت ہے،
پھر عادت ہے.
آج اس نے اس کو قتل کیا ہے، 2 لاکھ روپے دے کے چھوٹ گیا، کل کسی اور کو قتل کر دے گا. تو اب یہاں 2 لاکھ روپے دے کر تو یہ چھوٹ رہا ہے، لیکن بارگاہ خداوندی میں اسے معافی نہیں ملے.
بالکل ٹھیک. جی محمد غفار.
مقتول کے وارثوں کے معاف کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی، اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت کا سوال کریں، بخشش کا سوال کریں، اور معافی کا پورے کا پورا دار و مدار اسی خالق کائنات پر ہے.
اچھا یہاں پہ میں قطع کلامی چاہوں گا، ایک سپلیمنٹری کوشچن ہے. آج کل انٹیریئر میں اور جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ قتل ہونے کے بعد خود گھر والے مطالبہ کرتے ہیں، اگر اتنے پیسے دے دیں تو ہم معاف کر دیں گے، ایسی صورت میں کیا یہ جائز ہے؟ اب آپ
دیکھیے، ان سے پیسے لینے کا جہاں پر سوال ہے، شریعت نے ایک نظام رکھا ہے کہ مقتول کے گھر والوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ معاف بھی کر دیں، اور ایک نظام رکھا ہے دیت کا، کہ اگر وہ اس کے بدلے میں کچھ معاوضہ طلب کرتے ہیں، مال طلب کرتے ہیں، تو اس میں بھی شریعت نے اس کی حد متعین کی ہے کہ وہ دیت اس کو ادا کی جائے گی.
ٹھیک ہے،
اگر تو اس نیت سے ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بحثیت جرمانے کے ہے
جی،
تو تو وہ اس کی پیش شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاں تک معاف کرنے کا سوال ہے تو ہمارا تو یہ ایمان ہے اور عقیدہ بھی ہے اور یقین کامل بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں اتنی مہربان نہیں ہے جتنا اللہ اپنے بندوں پر مہربان.
بالکل جی.
اور اس معاملے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے, اور اسی آیت کے حوالے سے جہاں قصاص بدلہ لینے کا حکم ہے, ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. تو مقصد یہ اللہ تعالیٰ جب ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم معاف کر دیں, ہم اپنے اندر یہ جذبہ رکھیں کہ مقتول کے قاتل کو ہم معاف کر دیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم سے زیادہ بڑا ہے, وہ ہم سے زیادہ معاف کرنے والا ہے, بشرط یہ کہ ہم اپنے گناہ پر تائب ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم معافی طلب کریں تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ ہمیں معاف نہ کرے.
ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں آن کیمرا سوال کی جانب اور سنتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے. جی.
السلام علیکم. میرا نام اسد اللہ پیرزادہ, میں عالم آن لائن سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ عشاء کے ٹائم میرے والدین بولتے ہیں کہ کیا نام ہے آپ گھر میں نماز پڑھیں, اور کیا نام ہے گھر میں ہمارے کوئی بڑا ہے نہیں, میں ہی ایک بڑا ہوں, اور وہ کہتے ہیں گھر میں نماز پڑھیں, جب اور میں بعد جماعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں اور قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ کیا نام ہے والدین کے ہر حکم مانے, تو اس کے لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, بعد جماعت نماز پڑھنا چاہیے یا پھر گھر میں نماز ادا کرنی چاہیے؟
جی, یہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن چونکہ گھر میں اکیلے ہیں اور بڑے ظاہر ہے کہ والدین یقیناً نہیں جاتے ہوں گے کہ بیٹا رات کو باہر جائے, کچھ ان کے ایسا ہی کچھ خواہش ہوگی حالات کی وجہ سے, تو کیا یہ اپنے والدین کا حکم مانے یا پھر اس حکم عدولی کرتے ہوئے یہ جماعت سے نماز ادا کریں؟
جی ہاں, یہ واضح ہے مسئلہ. جہاں تک جماعت کا تعلق ہے, ہمارے یہاں جماعت سے نماز پڑھنا مستحب ہے اور نماز ظاہر فرض ہے اور والدین کی اطاعت واجب ہے, بلکہ قرآن مجید نے تو یہاں تک بھی حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کہو.
جی,
اف بھی منع ہے, اس لیے کہ ان کے حکم عدولی کی جائے.
جی.
اب اگر یہ جس نے سوال پوچھا ہے یہ اگر اپنے والدین کو راضی کر لیتا ہے اس
پروگرام کا بچیا حصہ آپ دیکھ سکیں گے اس نیوز بریک کے بعد.
فریضہ ہے, اس کو جماعت کے ساتھ پڑھ کر باقی استحباب نوافل وغیرہ جو ہیں وہ میں گھر میں ادا کروں گا. اگر تو والدین راضی ہو جاتے ہیں کہ آپ فقط فریضہ ہی پڑھ کر واپس آ جائیں, پھر تو اس کے لیے فریضہ پڑھنا صحیح ہے, چونکہ مستحب ہے, والد راضی ہے, والدین راضی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر والد راضی نہیں ہے, جبکہ یہ بھی ہمارے پاس بات بالکل واضح سی بات ہے کہ اگر انسان نوافل میں مشغول ہو اور والد یا والدہ پکار دے تو اس کے اوپر اس نماز کو چھوڑنا واجب ہے.
جی,
نماز با جماعت ادائیگی, اس کا بے شمار احادیث مبارکہ میں تذکرہ موجود ہے,
بڑی برکات
اور بڑی برکات ہیں. یہاں تک کہا گیا کہ وہ نماز جو جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے 27 گنا زیادہ اس کا ثواب دیا جاتا ہے جماعت کے ساتھ. تو نماز با جماعت یہ واجب کے درجے میں, اور واجب کے درجے میں اگر والدین روک رہے ہیں جماعت کے ساتھ پڑھنے میں تو یہ دیکھا جائے گا کہ روکنے کی وجہ کیا ہے. اگر یہ وجہ ہے کہ اس کے لڑکے کے باہر نکلنے میں جان کا خوف ہے یا کوئی ایسا خطرہ موجود ہے کہ جس کی وجہ سے اسے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے, پھر تو والدین کا بات مانی جائے گی اور وہ نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں. اس لیے کہ مجبوری کے عالم میں خطرہ جان کا جب خوف موجود ہو تو گھر میں نماز پڑھی جا سکتی ہے, لیکن اگر کسی قسم کا خطرہ موجود نہیں ہے اور کسی قسم کا خوف بھی موجود نہیں ہے اور جو شرائط متعین کی گئی ہیں وہ موجود اگر نہیں ہے, پھر نماز با جماعت ہی ادا کی جائے گی. لیکن فرائض کی ادائیگی میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی ادائیگی میں اگر وہ رکاوٹ کا سبب بنیں گے تو وہاں اطاعت نہیں.
صحیح فرمایا,
وہاں اطاعت نہیں.
بالکل ٹھیک. یہاں لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں.